معاملے میں کفر، اور یہ دونوں لفظ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 کے آخر میں آ رہے ہیں، اما شاکرا اور اما کفورا، کہ جو بھی نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں انسان کو اس کے رسپانس میں انسان کیا ہوتے ہیں، یا شاکر ہوتے ہیں یا کفور ہوتے ہیں. کفور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفور کیا چیز ہے، کفران کا صیغہ مبالغہ ہے، کفارہ کے بارے ہوتے ہیں چھپانا کے یا انکار کرنا. جب اس سے ایک لفظ بنا کفران، کفران ہمیشہ نعمتوں کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی کوئی انسان نعمت کا انکار کرے یا نعمت کو چھپائے تو اس کو کیا کہا جائے گا، کہ یہ کفران نعمت کا مرتکب ہے. اور جب یہ کفران نعمت کسی انسان کی کوالٹی بن جائے، اس کی صفت بن جائے، تو وہ انسان کیا کہلائے گا، کفور. یعنی اس کی عادت ہی ہے کہ وہ کفران نعمت کرتا ہے، یہ اس کی ہیبٹ ہے. تو اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں جو نعمت زندگی عطا کی، یہ سب کچھ عطا کیا، تو اس کے جواب میں یا تو شکر گزار بنو گے یا کفور بنو گے. اچھا، اس میں ہم نے کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. ایک بات اور جو اس کا احساس بھی دلایا گیا تھا اور وہ لگتا اچھا ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ کیا انسان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے. یہ ایک اہم سوال ہے جی، یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا انسان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے یا نہیں، یا انسان کے لیے یہ چیز میسر ہے کہ وہ شکر ادا کرے یا نہیں ادا کرے. اس کے بارے میں یقیناً آپ لوگوں نے کافی کچھ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، تو میں اگر گزارش کروں گی تھوڑا سا اس حوالے سے دو جملے بتائیں کہ نعمت کا شکر ادا کرنا انسان کے لیے ممکن ہے یا نہیں.
جب تک توفیق الہی نہیں ہوگی انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے.
میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شکریہ توفیق کا محتاج ہے، اور توفیق بذات خود ایک نعمت ہے، خود ایک نعمت ہے. یعنی جب تک خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو اس وقت تک انسان شکر کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کفران والے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو توفیق بذات خود ایک نعمت ہے، یعنی نعمت کا شکر ادا کرنے سے پہلے ایک نعمت خدا کی طرف سے آئے گی تو انسان شکر کی طرف آئے گا. دوسری بات کہ وجود انسانی ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں میں وقت ہے، وقت ہے، اسے کہتے ہیں مستمرت ہے، کہ نعمتیں خداوندی میں وقت ہے. تو وہ جس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے گا، یعنی کہ ایک نعمت کی طرف متوجہ ہوگا تو دوسری نعمت اپنی جانب متوجہ کرے گی، دوسری نعمت کی جانب متوجہ ہوگا تو تیسری نعمت متوجہ کرے گی. یعنی مثال کے طور پر میں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے آج مجھے اچھا کھانا کھلایا، لیکن یہ شکر اس کے پیچھے اور کتنی نعمتوں کی پوری چین چل رہی ہے. میرے اور آپ کے دسترخوان پر جب ایک اچھی غذا آتی ہے کہ جس کو میں مزے لے کے کھا سکتا ہوں، صرف اس نعمت کے پیچھے کتنی نعمتوں کی پوری چین ہے کہ خدا نے مجھے اتنا رزق دیا، میرے رزق میں اتنی وسعت دی کہ میں ایک اچھی چیز خرید سکوں. اس کے بعد خدا نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ یہ چیز دی کہ وہ چیز اچھے طریقے سے پک کے میرے سامنے آ سکے. خدا نے مجھے میرے ہاتھوں میں یہ طاقت دی کہ میں اس لقمے کو اٹھا کے اپنے منہ تک پہنچا سکوں. خدا نے میری زبان میں یہ تاثیر دی کہ میں اس لقمے کا مزہ محسوس کر سکوں. اس کے بعد خدا نے میرے جسم کو درست رکھا کہ میں اسے اچھے طریقے سے نگل کے اپنے ہاضمے میں پہنچا سکوں. یہ تمام کے تمام ان میں کہیں بھی رکاوٹ آ جائے کہیں بھی رکاوٹ آ جائے یہ نعمتیں تان ملنے میں. تو ہر نعمت کے پیچھے ایک پوری چین ہے کہ انسان اللہ کی نعمات میں فرق ہے, فرق ہے یعنی مکمل طور سے فرق ہے کہ ایک نعمت کے شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دسیوں بیسیوں سینکڑوں نعمتیں اس کو اور اپنا احساس دلانا شروع کر دیتی ہیں, اور یہاں تک کہ وہ کام ہو جاتا ہے کہ میں تیرے شکر کا حق کسی صورت سے ادا نہیں کر سکتا. اور آخری بات وہی ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ انسان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں, یعنی سب سے بڑی بات کہ انسان کا پورا وجود, اس کا شعور, یہ سب کا سب بذات خود عطیہ پروردگار, یعنی یہ اس سے بھی بالاتر پایا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا نعمتوں میں غرق ہے, نعمتوں میں غرق ہونے سے آگے بھی ایک چیز ہے کہ میرا پورا وجود مکمل خدا کے لطف و کرم کا محتاج ہے. اس جملے کو بہت غور سے سمجھیے, یہ بھائی ہر انسان, یعنی میں اس ایک لمحے میں زندہ ہوں اور پھر اس کے اگلے لمحے میں زندہ ہوں, میں ایک مہینے سے زندہ ہوں, سال سے زندہ ہوں, میں 35-40 سالوں سے زندہ ہوں, میری زندگی کس طریقے سے کنٹینیو کر رہی ہے آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے؟ انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی زندگی آگے کیسے بڑھتی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, لمحہ و لمحہ زندگی کا سفر آگے کیسے چلتا ہے؟ اس طریقے سے کہ ہر لمحے میں میں اور پوری کائنات خدا کی توجہ کی محتاج ہے. اگر ایک لحظے کے لیے بھی اس کی توجہ میری طرف سے ہٹ جائے تو میں وجود سے عدم میں چلا جاتا ہوں. اس کی مثال علماء کہہ دیتے ہیں, ایک صرف مثال ہے, مثال کے لیے سمجھ لیجیے اور اس کو منتخب نہیں کیا کہ جیسے کائنات یا کل موجودہ ہے ان کی مثال کیا ہے کہ جیسے آپ اپنے ذہن میں کسی بھی چیز کا تصور کریں, آپ سوچیں اسکرین اور اس کے باقاعدہ خط و خال, اس کا ایسا رنگ ہے, اس کی ایسی شکل ہے اور یہ شیپ ہے, یہ مزہ ہے, جب تک آپ کی توجہ ہے یا اسکرین کا وجود کہاں پر ہے, وجود ہے لیکن وجود کہاں پر ہے, میرے دماغ میں, کب تک ہے؟ جب تک میری توجہ اس چیز کی طرف, جیسے ہی میری توجہ اس سے ہٹتی ہے وہ شے فنا میں ہو جاتی ہے. صرف اس کو سمجھنے کے لیے کہ خدا اور کائنات کا رشتہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی بھی لمحے, کسی بھی لمحے, ایک مائکرو سیکنڈ, نینو سیکنڈ کے لیے خدا کی توجہ کسی بھی مبنی, خدا کی توجہ سے مراد کہ خدا کی طرف سے جو فیض مسلسل جاری ہے, فیض وجودی جو ہر مخلوق کو ملتا ہے, جو اصل نعمت ہے, اصل نعمت یہی ہے جو فیض وجودی جس کی وجہ سے ہر شے کا وجود قائم ہوتا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اس فیض کا جاری ہونا بند ہو جائے پتا, اس کا وجود ہی ختم ہو جائے, کیونکہ میں اور آپ اپنے بلبوتے میں نہیں کھڑے ہوئے, میں اور آپ اگر زندہ ہیں اس حالت میں, اس شکل میں نظر آ رہے ہیں تو پروردگار کے رب کے فیض وجود کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. تو ان تین چیزوں کو جب معصومین علیہ السلام نے بیان کیا, میرے پاس ایک روایت بھی ہے لیکن اب موقع نہیں ہے میں زیادہ بولوں, سے کتاب ہے مصباح الشریعہ, بہت مشہور کتاب ہے کہ جو جس کا امام خمینی نے بھی بہت ذکر کیا ہے, کافی زیادہ ذکر کیا ہے, اگر آپ آداب الصلاح پڑھیں تو اس میں مصباح الشریعہ کے بہت زیادہ, اور یہ کتاب منسوب ہے امام صادق علیہ السلام, اور اس میں اس کتاب کے اندر مضامین کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں معارف بیان ہے, معارف یعنی وضو, وضو کے معارف کیا, کوئی بھی عبادت اس میں معارف کیا, یعنی یہ کتاب نارمل حدیث کی کتابوں جیسی نہیں ہے بلکہ اس کتاب میں جو مضامین ہیں اس میں امام علیہ السلام نے مختلف عنوانات کی گہرائیاں بیان کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر شکر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ شکر کی بطور عبادت اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو خدا فرماتا ہے اپنی کتاب مبین میں کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ عبادت شکر کی اہمیت کے لیے اتنی کافی ہے. تو پروردگار نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ شکر گزار بندے میرے بہت کم. اس طریقے سے تو اسی کے خلاصہ میں نے آپ کو نکال کے بتایا کہ یہ تین چیزیں امام فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر توفیق مانگتا ہے جو خود اتنے پر. انسان کلن نعمت خداوندی میں غرق ہے اور کسی بھی نعمت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو صرف وہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ نعمتوں کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور انسان جب اس پر نظر کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنی عاجزی کو پاتا ہے. اور تیسرے یہ کہ وجود انسانی کے لیے خدا نے جو نعمت وجود جاری کی ہے کہ ہر انسان ہر ہر لمحے خدا کے فیض کے جاری ہونے کا محتاج ہے، اپنے وجود کو بتا رہا ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کوئی شکر نہیں کیا جا سکتا. تو اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر کیا ہوگا؟ جب انسان اس معرفت تک پہنچ گیا تو شکر کیا ہوا ہے؟ کہ شکر اظہار عجز ہے. شکر اس عاجزی کی معرفت اور اس کا اظہار ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجوہات قبل امام علیہ السلام یہ بتی میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کر دیا. تو یہ بھی ایک اچھا پتہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ نعمت کا شکر اصل میں ہے کیا. اور یہ بھی واقعہ کی روایتوں میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو، تو وہ سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، اور جب اگلی دفعہ کوئی دور پر گئے تو خدا نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرا شکر یہی ہے کہ میں شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، میں جتنا زیادہ بھی سوچتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میں نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ اصل میں شکر نعمت کسی چیز کا کہ انسان کو خدا یہ معرفت نصیب کر دے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ میں بحیثیت مخلوق خالق کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی سے عاجز اور محتاج ہو. اصل شکر یہ ہے. اچھا نا، ہم تھوڑا سا اس کی طرف پلٹتے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے آج چار آیتیں رکھی اور ہمارا بنیادی مقصد اس کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات یہ کہی تھی، تھوڑا سا خلاصہ پھر دوہرا دوں، کہ رب العالمین نے جیسے سورہ دہر کی آیتوں میں یہ ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو نیست سے ہست کیا. ایسے ہی انسان کچھ نہیں تھا، قابل ذکر شے نہیں تھا، میں نے اس کو قابل ذکر بنایا، اس کو نطفہ امشاج سے اس کی طرف کی ابتدا کی، اس کو مختلف مراحل سے گزارا، اس کو سمیع و بصیر بنایا، اس کے اندر جہت روحانی پیدا کی، اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ ملک سے بلند ہو کے ملکوت اور اس سے بلند ہو کر عرش تک اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے. یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ خدا کا ہدیہ اور اس کے انعامات ہیں. ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں. یعنی یہ ساری نعمتیں بغیر کسب کے ملی، ہم نے کچھ نہیں کیا ان کو حاصل کرنے کے. جو سماع ہے، بصر ہے، ابتدا ہے، عقل ہے، ان ساری نعمتوں کے عطا ہونے میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا. لیکن اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد خدا نے ایک چیز ہم سے مانگی ہے. یہ سب کچھ دینے کے بعد، یہاں تک پہنچانے کے بعد ایک چیز ہم سے مانگی ہے، وہ یہ کہ اب تم اپنی پسند سے یہ بتاؤ کہ مجھے قبول کرتے ہو یا نہیں. اپنی پسند سے میں نے اب تمام پابندیاں ہٹا لی، اب کچھ نہیں ہے، میری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اصرار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہ فیصلہ تمہیں اپنے اختیار سے کرنا ہے کہ تم مجھے قبول کرتے ہو یا مجھے رد کرتے ہو. خدا کو قبول کرنے کا مطلب اس کی نعمتوں کا شکر گزار بن جانا, اور خدا کو رد کرنے کا مطلب اس کی ان نعمات کا کفران کرنا. اما شاکرم و اما کفورم, اور اس میں جو نقطۂ پنہا ہے وہ یہ کہ شاکر اور کفور دونوں بحیثیت فاعل کے لفظ استعمال کرتے ہیں. بحیثیت فاعل یعنی شکر گزاری یا کفران نعمت, یہ فعل انسانی ہے. یہ چیز انسان کے اوپر چھوڑی گئی. ٹھیک ہے, اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اب اتنی نعمتیں جو ہر انسان کو عطا ہوئی, اس مقام اور اس مرحلے پر پہنچا دیا, نفت کر رم نہ بنی آدم کی منزلت پر کھڑا کر دیا, زیادہ سے زیادہ مخلوقات پر فضیلت عطا کر دی, اس کے بعد اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خدا کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, خدا کی بات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس مقام پر ہر انسان کے پاس 100% اختیار پایا جاتا ہے. لیکن اس پوائنٹ کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ انسان کے پاس اس کے علاوہ کہیں بھی 100% اختیار نہیں, اس مقام کے علاوہ, اس چوائس والی پوزیشن کے علاوہ, اس کے علاوہ کہیں بھی 100% اختیار نہیں. جیسے کہ جب آپ نے وہ سنا نا کہ تم ایک کار اٹھا سکتے ہو ایک نہیں اٹھا سکتے, یہ آدھا اختیار اور آدھی پابندی کہاں پر ہے؟ عمل میں, اعمال کے مرحلے پر ہے. اس چوائس کو نہیں, یہ چوائس میری آپ کی ہر شخص کی 100% اپنی ملکیت اور اپنا مال ہے, اور اس چوائس کی بنیاد پر ہماری آگے کی زندگی کے بارے میں خدا کی جانب سے فیصلہ ثابت ہوتا ہے. یہ یوں کہیے کہ ہم اس مقام پر جو ارادہ خدا کو سناتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر ارادہ ہے خدا سناتے ہیں. اب یہ بتائیں, یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے, یہ بہت اہم ہوتا ہے.
ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ مطلب ہمارا ذات الہی ہوتا ہے.
جہاں تک میں بہت ایک ریئلسٹک وے میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر انسان اس بات کو کہنے اور اس کی سمجھ نہیں رکھتے, زیادہ تر انسان سمجھ نہیں رکھتے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو ہدف الہی کو سمجھتے ہوں گے کیا چیز ہے, کس چیز کا معاملہ ایسا ہے یا نہیں, مطلب میں اور کیا سمجھ رکھتے ہیں اس کے الہی عذاب کیا ہوتا ہے. لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہر انسان کو دیا ہے اس کے ریسپانس میں میرا ارادہ کیا جا رہا ہے, اس کے ریسپانس میں. یعنی کہ میں جیسے مثال کے طور پر مجھے اللہ نے نعمت جسم عطا کی, اب اس جسم کو میں خدا کے حلال قیمتی چیزوں میں صرف کرتا ہوں, حرام کی چیزوں میں صرف کرتا ہوں. مجھے خدا نے نعمت مال عطا کی, یہ کامن انسان کی بات ہے, اس کو خدا کے جائز مقامات پہ صرف کرتا ہوں, ناجائز مقامات. اگر میں جائز مقامات پہ سر کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میں تجھے قبول کرتا ہوں. اگر میں اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا رہا ہوں تو میں خدا کی طرف یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں اس نعمت کو تیرا سمجھتا ہوں اور اسے تیری مرضی کے مطابق سر کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بصیرت بصارت اس کی گہرائیاں کیا ہیں, یعنی ہم بات کر رہے ہیں بالکل ایک سمپل سمپلسٹ. تو یہ ارادہ یعنی یہ چوائس ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ہونی چاہیے, ہر ایک کی اپنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر انسان کوئی عارف باللہ ہے ولی خدا ہے کہ جو ان تمام مقامات کے شروع کرتا ہے مقامات بالا کیسا نہیں. اس کا مطلب اما شاکرم و اما کفورا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی ہماری پسند کے مطابق استعمال کرو گے اس کے اگینسٹ نہیں ہوگا, کہ جب تم اسے ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یہ میسج بالکل جاری ہو رہا ہے کہ تم نے ہمیں قبول کیا, اب اس کے بعد پھر ہم تمہیں اگلے مراحل و مناظر پر یہ گزرے. لیکن یہ چوائس کہاں سے آنی ہے, یہ ارادہ کہاں سے صادر ہونا ہے, خود انسان سے. اور اس مقام پر میں اور آپ 100% مختار ہیں, 100%. اس بات کو ذہن رکھو, اور ہماری زندگیوں میں کوئی باقاعدہ تبدیلی یا ارتقا کیوں نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ہم نے خدا کو یہ کلیئر میسج اب تک نہیں بھیجا ہے. اور کہیں اس بات پہ یعنی ہم اپنی زندگی میں 10 کام خدا کی پسند بھی کرتے ہیں 10 کام خراب کرتے ہیں. اور ویسے ہی میں ایک بہت سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ بس دوسرا ایک شخص ہے کہ جس کو آپ نے جس نے کہا کہ یہ کام کرو یہ میری مرضی ہے. اب آپ 5 چیزیں اس کی مانتے ہیں 5 نہیں مانتے ہیں, وہ کیا سمجھے گا؟ یعنی وہ کیا سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ ہے یا میرے مخالف ہے؟ اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گا. ایسا ہوگا یا نہیں؟ یعنی اگر میں ہم سے فرمائش کروں آپ ایک بار میری مان لیں چھوڑ لیں, تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آئے گا نا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا مخالف ہیں. اسی چیز کو خدا نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, کہ اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اے وہ جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ ایک قدم اندر ایک باہر. کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح ہے؟ یعنی یہ چوائس واضح طور سے نہیں جا رہی ہے, یعنی میسج خدا کی طرف واضح نہیں آ رہا. اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی کہ ہاں خدا نے ہمارا پکڑ لیا اور ہمیں آگے نہیں کرتے جا رہا, کیونکہ ہم نے خدا کو کلیئر میسج نہیں دیا. ہم کچھ چیزیں اس کی مان لیتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. کچھ میں کہتے ہیں ہاں, کچھ میں کہتے ہیں نہ. کچھ قبول ہے, کچھ رد ہے, یہ نہیں. یہ ایسے ہی سورہ زمر کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک کنارے پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں, کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. جب اپنے پسند کی بات سمجھ میں آتی ہے تو اندر آ جاتے ہیں. یعنی اسلام میں جب اپنی پسند کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اندر آ جاتے ہیں, حتیٰ اسلام کے جب کوئی دشوار گزاری کی چیز ہوتی ہے بات کر جاتے ہیں, ایج پہ کھڑے رہتے ہیں, ایج پر, کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے دار اسلام کے اندر. اور جب اسلام کی وجہ سے کسی مشکل مزاحمت کے اختیار کا سامنا کرنا پڑا تو باہر. میں نے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے اسلام کے بھی بولتے ہیں, تو ہمارا کیا حال ہے؟ یہ نہیں. آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم نے ابھی تک خدا کو یہ فیصلہ نہیں سنایا, اس وجہ سے وہاں سے بھی کلیئر جواب نہیں آ رہا ہے. بس یہ ایک مقام ہے, یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر پورا کا پورا اختیار میرا اور آپ کا ہے, اور جس کے نتیجے میں اگلی زندگی میں جو ہونا ہے پھر ہونا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اہم نقطہ, بہت اہم نقطہ. اب یہ آیتیں میں تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ یہ بات قرآن کریم کی روشنی میں مزید واضح ہو جائے. من کانا, یہ سورہ ہود کی آیت ہے. سب سے پہلے سورہ ہود کی آیت ہے 15 اور 16. جی میں نے نمبر لکھ دیا 11 جو ہے اس کے بعد. من کانا یرید الحیات الدنیا, ہم آپ اس چیز کو دیکھیں کہ حیات دنیا کس بات پر منحصر ہے؟ ارادہ انسانی پر. من کانا یرید, جس نے ارادہ کیا حیات دنیا, تو یہ سب کی سب چیز کس پر منحصر ہے؟ میرے ارادے پر. اور ارادہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ ہمیشہ ہدف کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یعنی من کانا یرید الحیات الدنیا کا مطلب ہے کہ جس نے حیات دنیا کو اپنا ہدف بنایا, ہدف بنایا. وزینتہا, اور اس کی زینت کو, جو اس حیات دنیا کی زینت پر فرختہ ہو گیا. نوقف الیہم اعمالہم فیہا, اس میں جو اس کے اعمال ہیں, وقفہ یا توقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا بغیر کمی بیشی کے ایک چیز کو آگے حوالے کر رہے ہیں. یعنی آپ نے جیسا مجھے دیا تھا بغیر کسی کمی بیشی کے میں اس چیز کو آپ تک لوٹا دوں. اس کا نام کیا ہے؟ وفا. وفا بھی یہیں سے نکلا ہے, وفا یا وفاداری, کے میرے اور آپ کے درمیان ایک عہد ہوا تھا, آپ نے بغیر کمی بیشی کے وہ عہد مجھ سے پورا کیا, مجھے لوٹا دیا. یہ عہد کا وفا کرنا. تو وفا یا توفا کا مطلب ہے کہ ایک چیز دی گئی اور اسے آپ بغیر بلا کم وکاس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں یا دینے والے کو لوٹا دیں. اسی لیے قرآن کریم نے انسان کے انتقال کو اس دنیا سے توقفہ کا نام دیا کہ ہم انسان کے نفس کو جسم ملکی سے جسم برزخی میں تک بغیر کسی کم و بیشی کے منتقل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں انتقال میں کچھ چیزیں ہی لگ جائیں, ایسا نہیں. توقع کا میننگ ہے کہ بالکل مکمل طور سے ایک چیز یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتی ہے بغیر کمی و بیشی. تو جو دنیا حیات دنیا کا ارادہ رکھے اور اس کی زینت کا, ہم اس کے اعمال کو بغیر کمی بیشی کے اس کو دے دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. لیکن اس کا ایک نتیجہ بھی, میرے ارادہ میرا ہے لیکن نتیجہ پھر ایک سسٹم کا ہے, خدا کا ہے, نظام کا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو اپنا ہدف حیات دنیا اور اس کی زینت کو قرار دے, اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, لیس لہم فی الآخرۃ, جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں, الا النار, سوائے آپ کے اور کچھ. میرے وہی چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے, یہ کاشتکاری کا میدان ہے. اب ایک انسان جو قابل مذمت ہے کہ کاشتکاری چھوڑ کے جا کے سو جائے کسی کونے میں بیٹھ جائے, وہ بھی قابل مذمت ہے. اس سے زیادہ قابل مذمت یہ ہے کہ وہ کاشتکاری چھوڑ کے اور زمین کے مال اور اسباب کو جمع کرنا شروع ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے آئے پڑھی سورہ کہہ رہی جو کچھ بھی عرض پر ہم نے رکھا ہے وہ عرض کی زینت ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تم کو آزمائیں. تو سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جو اپنا کام یعنی کاشتکاری کو چھوڑ کر کیا ہو عرض کی مال اور عرض کی زینت کو سمیٹنا شروع کر, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حیات یہ دنیا اس میدان میں خدا نے کس لیے رکھا تھا, زراعت کے لیے رکھا تھا کہ اپنا سرمایہ فراہم کرو. ایک بیوقوف وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی کام نہیں, کونے میں بیٹھ گیا, وہ بیوقوف ہے. لیکن یہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور دنیا کے ہی سامان سمیٹنا شروع کر دیا. یعنی جیسے نا کہ کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ پیدا عرضی ہم آپ کو دیتے ہیں, اس میں آپ جو فصل اگائیں گے وہ آپ کی ہے, اور اس کے لیے یہ ٹریکٹر بھی ہے اور ہاوڑا بھی ہے اور کدال بھی ہے اور ہل بھی ہے اور کھاد بھی ہے اور اناج بھی ہے اور بیج بھی ہے. اب وہ اسی کو لے کے خوش ہو جائے کہ بس یہ مجھے بہت سارا سامان مل گیا, کاشتکاری کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سارا سامان جمع کرے اور جا کے بیچ کے اور اس سے شروع کرے, کیا اثر ہوگا اس کا؟ یہ بدبخت ہے, وہ احمق ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی کام نہیں, اس کو چھوڑ دو. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو میرے کہتا فصل کہاں سے ہوگی؟ بیج تو یہاں بویا جانا ہے, فصل وہاں کاٹ لی جائے گی. جب بیج ہی نہیں ہو گئے تو کاٹو گی کیا؟ یہ احمق ہے, لیکن یہ بدبخت ہے کہ جو زمین میں یا زمین کے ذریعے سے خدا نے مہربانی کی کہ تمہیں سارے اسباب و وسائل دے دیے کاشتکاری کے لیے, اب اس نے وہ سارا سامان کو سمیٹا, اس کو فروخت کیا اور اس سے عیش کر دی. اس کے لیے کیا ہے؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آگ کے علاوہ اس کی فصل میں کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا, اور جو اس نے صنعت کی تھی یعنی جو بنایا تھا, اس کی صنعت اور حبت کیا ہے؟ دنیا میں شہوتیں, یعنی دنیا کے اندر خواہشات کی ابتدا, دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ بنا رہا ہوں, اس کی صنعت و حرفت یہ ہے. یہ سب کا سب یہاں سے نکلتے ہی ہفت ہو جائے گا, یعنی ضائع ہو جائے گا. وہ بات کروں مار قانون یا ملون, اور ان کا عمل سوائے باطل ہونے کے کچھ نہیں ہے. بات بازی ہوگی. یہ چیز کس پر منحصر ہے؟ ارادہ انسان پر. ارادہ ہے من کان یرید الحیات الدنیا, اس جملے پر خاص طور سے توجہ ہے کہ انسان نے ارادہ کیا حیات دنیا اور اس کی زینت کا, اس کا ایک نتیجہ اس کے سامنے پڑا ہو گیا. اس سے زیادہ اور ڈیٹیل اگلی آیت ہے, اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 17 اور اس میں 18 سے لے کے 20 تک. ان آیتوں میں بہت تفصیل سے بات کی ہے. تین آیتیں, من کانا یرید العاجلہ, ایک ارادہ کرنے والا کون ہے, کس چیز کا ارادہ کرتا ہے, کوئی جلد والی چیز, جلدی والی چیز, عاجلہ اجلت یعنی جلدی, جلدی والی چیز کیا ہے, دنیا, حیات دنیا جسے کہ بظاہر حقیقت میں بظاہر دنیا نقد ہے, آخرت ادھار, بظاہر حقیقت ایسا نہیں ہوتا, بظاہر دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے, یعنی ملے گا, آخرت کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے ملے گا, لیکن دنیا سے جو کچھ ہے وہ حاضر ہے. ابھی ہم گئے بازار سے خرید کے گئے, جتنے بھی ایسے شرط کا سامان, جتنے مزے کرنے کے لیے, تو یہ نفر ہے کہ گزار ہے, تو اس چیز کو بھی بعض اوقات مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو کیا کہا گیا, اجلت عاجل, اور ملکوت کو کیا کہا گیا ہے, آخر یعنی بعد میں. من کان یرید العاجلہ, جو عاجل اجلت والی چیز کا ارادہ کرے, اگین کس چیز کو آپ کو توجہ کرنا ہے, یرید, یعنی یہ کس پر منحصر ہے, میرے ارادے پر منحصر ہے, نتائج بعد میں معین ہے, نتائج میری مرضی میں منحصر نہیں ہے. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ نتیجہ میری مرضی کا نہیں ہے, لیکن چوائس 100% میری ہے. من کان یرید العاجلہ, جس نے اجلت کا ارادہ کیا, عجلنا له, ہم بھی اس کو اجلت میں صحیح دیں گے, فیہا ما نشاء, لیکن اب اس پہ پابندیاں رکھنا شروع ہو, ما نشاء, جو ہم چاہیں, لمن نرید, جس کے لیے ہم ارادہ کریں, یعنی جو دنیا چاہتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ چاہے وہ اس کو مل جائے. ٹھیک ہے, یہ اہم بات ہے. یعنی ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے محل ملنا چاہیے اور اس کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے, تو ضروری نہیں کہ محل مل جائے. ماں نشا ہو, ہم جلدی والی چیز میں سے اس کو دیں گے, ماں نشا ہو, جو ہم چاہیں, لیمن موری ہو, جس کے لیے ارادہ کرے, کیونکہ دنیا میں قباحتیں اور رکاوٹیں. ثم جعلنا له جہنم, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے کیا قرار دیا, جہنم, یہ لازمی عزیز ہے. یصلاها مذموما مدحورا, مذموم یعنی قابل مذمت, مدحور یعنی راندہ درگاہ. مدحور کا کیا مطلب ہے, کہ جو راندہ درگاہ ہو, کہ جسے نکاح باہر کر دیا جائے, کہ تمہارے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہو جائے. من کان یرید العاجلۃ, جلدی والی چیز کا ارادہ کرتا ہے, عجلنا له فیہا ما نشاء, ہم بھی جلدی میں سے ہی اس کو دیتے ہیں, لیکن جو ہم چاہیں, جس کے لیے ارادہ کریں, اور اس کے بعد لازمی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہاں پر وہ لائق مذمت اور راندہ درگاہ ہو کر اس سے مل جائے گا. ومن اراد الآخرۃ, اب اجلت کے ارادے کے مقابلے میں دوسرا ارادہ بھی ہونے سکتا ہے. ومن اراد الآخرۃ, جو آخرت کا ارادہ کرے, لیکن کیا صرف آخرت کا ارادہ کرنا کافی ہے؟ اب دیکھیں یہ جو ترکیب ہے نا, میں بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, کہ تھوڑا سا فرق کیا ہے. وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا, جو آخرت کا ارادہ کرے, اور سعی یعنی کوشش کرے اس کے لیے, سعیہا, جیسا کہ کوشش کا حق ہے, یعنی کوشش کا حق ادا کرے. وہ ہوا مؤمنون, اور مؤمن جو یعنی کوشش جو ہے وہ حالت ایمان میں ہونا چاہیے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو بس ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی کے ہم شکر گزار ہوں گے. اب یہ وہی ترکیب ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی, اس لیے آیا تھا کہ خدا نے جب انعام دینے کی بات کی ہے تو یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ کیا دیں گے, اور جہاں پہ سزا دینے کی بات کی ہے وہاں بھی یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا ہے کہ اس طریقے سے مارے گا بالکل کریں گے تو ادھر دونوں جگہوں پر گنجائش ہو گئی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ تاکہ جس کو انعام دیا جانا ہو اسے بھی بغیر حساب کے انعام دیا جا سکے. یعنی آپ کہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اتنی نمازوں کا اجر لیا ہے, خدا کہہ رہا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تمہاری نمازوں کے شکر گزار ہیں. اب اس شکریہ کے طور پر ہم تمہیں 500 دیں, 1000 دیں, 5000 دیں, 5 لاکھ دیں, ہماری مرضی. تو میں شکر گزار ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اتنا دوں گا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے یہ کام میرے مرضی کے مطابق کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب یہاں پر میرے لیے گنجائش ہے کہ میں شکریہ کے طور پر آپ کو کتنا دوں, اب کوئی روک نہیں سکتا اس میں. یہ جو لفظ استعمال میں ہے یہ اس میں عنایت پروردگار کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جو کوششیں ہیں اس کے مطابق انہیں اجر مل جائے, یہ نہیں کہہ رہا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی کوششوں کے لیے ہم ان کے مشکور ہوں, ان کی سعی قابل شکریہ ہو. یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ بہت اہم ہے, خدا نے دنیا چاہنے والے کے لیے کیوں یہ بات نہیں کی کہ جو دنیا چاہتا ہے اور اس میں ویسی ہی کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کا حق ہے, اس لیے کہ جو بھی دنیا چاہتا ہے حقیقتا وہ ویسے ہی اس کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. کہ دنیا چاہنے والے کو یا دنیا کی چاہت رکھنے والے کو کسی رغبت دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ساری تنبیہات اور توجہات کس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں؟ جو آخرت چاہ رہا ہے. جیسے مخبری کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے جگہ کہا کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ انبیاء کی تعلیمات دین اور دنیا دونوں کے لیے تھیں. اگر دنیا کے لیے کسی کی ضرورت تھوڑی ہے تعلیم دینے کی, دنیا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی سکھانے پڑھانے کی ضرورت تھوڑی ہے. انبیاء کی کل تعلیمات محض آخرت کے لیے, انبیاء کی کل تعلیمات اگرچہ کہ وہ اس میں دنیا میں ہی کچھ کام کرنے کو کیوں نہ کہہ رہا ہے لیکن وہ آخرت کے لیے, دنیا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسان کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود غلط ہے اس کو. تو یہاں پروردگار نے اس چیز کی تنبیہ کی کہ صرف آخرت کا ارادہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ حالت ایمان میں کوشش کا حق ادا کرنا پڑے گا. تو ہم ایسے انسانوں کی کوشش کے مشہور ہوں, اور مشہور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ اوپن اوپن ڈیل ہے کہ اب ہم کیا دیں گے, اب اس کو اب آپ اس کے بارے میں پریشان ہوں. ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم شکر گزار ہیں, کل نمت ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. یہ بات میں بھی شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انسان سارے ہی فقیر ہیں, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. مومن کو بھی اپنی زندگی ایمانی زندگی گزارنے کے لیے خدا سے ہی سب کچھ چاہیے, اور کافر بھی اپنی کافرانہ زندگی خدا کی نعمتوں کے بلبوتے پر ہی گزارتا ہے. نہ اس کے پاس اپنا کچھ ہے نہ اس کے پاس اپنا کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, چاہے یہ ہو چاہے وہ, ہاں اولائے یعنی یہ دنیا کے ارادہ رکھنے والے, ہاں اولائے یا آخرت کے ارادہ رکھنے والے. نمت دو ہم مدد کرتے ہیں, کلن سب کی سب کے سب ہماری مدد کے عطا رکھتے ہیں. وما جانا عطا اور محدود رہا, اور تیرے رب کی عطا کسی سے رکی بھی نہیں, یعنی رب کی عطا نہ شاگرد سے رکی بھی ہے نہ کپور سے رکی بھی ہے. جو کپور ہے وہ بھی رب کی ہی عطا کو استعمال کر کے کافر ہے, اور جو شاگرد ہے وہ بھی رب کی ہی نعمتوں کو استعمال کر کے شاگرد, لیکن دونوں کا نتیجہ مختلف ہے, انجام مختلف ہے. یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ارادہ میرے اور آپ کے اختیار پر منحصر ہے, لیکن انجام ایک اصولی اور حتمی نتیجے کے طور پر کرے گا، یعنی انجام میں کسی کا کوئی ارادہ نہیں کرے گا. ایک شخص یہ کہے کہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں دنیا میں بھی مزے کروں گا اور آخرت میں بھی مزے کروں گا، یہ نہیں چلے گا. قرآن میں سسن کی آتے ہیں یہ وہ دین کے حوالے سے کہ ان کو جب کہا گیا کہ تم یہ سب کام کر رہے ہو، کتاب خدا کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم جہنم کی آگ میں جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں، ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہاں بھی نعمتیں دی ہیں، وہاں بھی دے گا، اور اگر جہنم کی آگ آئی بھی تو ہمیں بس چھوئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. یہ سب قرآن میں موجود ہے. یعنی یہ میرے اور آپ کے ارادے میں نہیں، ارادہ میرا کہاں پہ چل رہا ہے؟ اجلت کو چاہتے ہو کہ آخرت کو چاہتے ہو، حیات دنیا اور اس کی زینت کو چاہتے ہو یا خدا کے اہداف کو چاہتے ہو؟ ارادہ یہاں پہ چل رہا ہے، لیکن ہر ایک کا نتیجہ بیان کر دیا گیا. اگر یہ ارادہ ہے اس کا انجام یہ ہے، یہ ارادہ ہے اس کا انجام یہ ہے. تیسری آیت سورہ شورا آیت نمبر 20، یعنی جو آپ کو کاشتکاری کے نتیجے میں ملتا ہے اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو من کانا یریدو، پھر وہی یریدو، آپ دیکھ لیں گے یہ لفظ بار بار آ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیز ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ارادہ انسان سے. شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ ارادہ انسان سے. نتیجہ خدا دے رہا ہے، میرے سمجھ لیں. اس کے بعد کا جو ٹرینڈ ہے پھر وہ ارادہ خدا سے اوپن ہوتا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے تو آپ اس ٹریک پہ آ جاؤ، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے تو آپ اس ٹریک پہ آ جاؤ. تو جو ارادہ کرے ہر سے آخرت، آخرت کی فصل ہے. نزد لہو کی حرف ہی، نزد کا مطلب کیا ہوگا؟ نزد زد زیادتی سے، نہ ہم زیادہ کر دیں گے اسے اس کی کھیتی میں سے. اب یہ خدا کا یہ وہی چیز ہے، ساحل وہ مشہورہ والی بات ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا تو اتنا نہیں ملے گا جتنا بو کے گیا تھا. اصول کیا ہے؟ ہم اس کو بڑھا کے دیں گے. وہی ساحل وہ مشہورہ، یعنی آخرت کا جو بھی ارادہ کرے گا وہ ہمیشہ اپنی فصل کو بڑھا والی پائے گا. یہ بھی اصول کے طور پر بات کریں گے. نزل لہو کی حرف رہی، ومن کانا یرید حرف الدنیا، اور اس کے مقابلے میں جو ارادہ کرے دنیا کی فصل کا، نقطے ہی منہا، ہم اس میں سے اس کو دیں گے. سب کا سب نہیں ملے گا، منہا اس میں سے ملے گا. ومن لہو فی آخرت من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہے، اس میں بولے ہی نہیں ملے گا. کیا کوئی بات ہے؟ جب بویا ہی نہیں تو ملے گا کیا وہاں پہ؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ ارادے تک بات سمجھ میں آ گئی کہ میری اور آپ کی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے ارادے سے. اور بدقسمتی یہ کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد اب تک ہم نے ارادہ کیا ہی نہیں، کلیئر کٹ ارادہ کیا نہیں کیا. ہم آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں. کہاں پہ اس کا سنایا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ادھر سے بھی مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، خدا بھی خوش ہو جائے اور باقی دوسرے لوگ بھی لحاظ میں. مطلب اس پہ غور کریں، یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا کہ اس پہ غور کریں، کیا ہم نے اپنا ارادہ خدا کو سنا دیا ہے؟ کیا ہم نے یہ کلیئر میسج خدا کی طرف روانہ کر دیا ہے کہ ہم آخرت کو چاہتے ہیں، یا آخرت کی کھیتی کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اور اگر یہ ابھی تک یہ پیغام نہیں دیا تو جلدی سے روانہ کر رہے ہیں، کیونکہ آگے کے سارے فیصلے اسی ارادے کی بنیاد پہ ہوں گے. آگے کا جتنا فیصلہ ہے وہ اس ارادے کی بنیاد پہ ہے. کہ مجھے آپ کو جو زندگی ملے گی وہ کس بنیاد پہ ملے گی، کس ارادے کی بنیاد پہ ملے گی، کہ میں آخرت کی فصل چاہتا ہوں یا دنیا کی فصل چاہتا ہوں، میں آخرت میں مقام چاہتا ہوں یا حیات دنیا اور اس کی زینتوں کو پرکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی پھر مناظر ہیں کہ آخرت کے لیے میں کوشش کرتا ہوں نہیں کرتا، یا مومن ہوں یا نہیں ہوں، وہ پھر بات کر رہا ہے. آخری فائدہ پر جب ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، اور اب اس آیت کو ایک تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. آج سورہ کہف کی آیت نمبر 28، وَقْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَقْبِرْ نَفْسَكَ، اور صبر دلاؤ اپنے نفس کو، معل لذینا، کس چیز پر صبر دلاؤ؟ ان کی معیت پر، ان کے ساتھ ہونے پر، یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ ہونے پر جو اپنے رب کو بطور دعا پکارتے ہیں، یعنی احساس قربت کے ساتھ پکارتے ہیں. دعا اور ندا کا فرق ہے، تو ندا دور سے پکارنے کو کہتے ہیں، دعا قربت کے ساتھ پکارتے ہیں. یدعون ربہم، جو اپنے رب کو قربت کے ساتھ پکارتے ہیں، بالغداوت والعشی، دن کے طلوع ہونے کے وقت بھی اور رات کے آنے کے وقت بھی، یعنی مدام صبح شام، یریدون وجہ، اب یہ ارادے کی ایک نئی قسم سامنے آتی ہے. ابھی تک آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اراد العاجلۃ، یرید الحیات الدنیا، یرید حرف الآخرہ، اراد الآخرہ، لیکن یہ تو لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو، اور چاہے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے پھر بھی ساتھ رہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا مطلب یہی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر یعنی مشکل کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، کہ چاہے ان کی معیت میں تمہیں اذیت کیوں نہ اٹھانی پڑے پھر بھی ساتھ رہو، صبر دلاؤ اپنے نفس کو. وہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کو قربت کے احساس کے ساتھ پکارتے ہیں ہمیشہ، اور یریدون وجہ، یہ آخرت کے طلبگار نہیں ہے، یہ وجہ ہے رب کے طلبگار، یعنی وہ لوگ جو ارادہ آخرت رکھتے ہیں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو وجہ رب کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے جا کے وابستہ ہو جاؤ، ان سے جا کے چمٹ جاؤ. یہ وہی بات جو ہماری اس طرح بازگشت کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے وہ لوگوں جو صراط مستقیم کا ارادہ رکھتے ہو، انعمت علیہم سے اپنے کو جوڑ، اور چاہے ان کے ساتھ ہونے میں تمہیں تکلیف اور اذیت ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن صبر کرو. یریدون وجہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ارادہ آخرت کی نعمتوں میں پریکتا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی منزل اور ہدف حور و قصور و نہر اور غلمان ہے. یریدون وجہ، جو اس کے وجہ کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ پھر وہی ہدف، جن کا ہدف کیا ہے، وجہ پروردگار. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ وجہ میں کافی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، بلکہ کئی مرتبہ اگر کچھ حضرات کے ذہن میں وجہ کے معنی کلیئر نہیں ہے تو میں اس کو دوہرا دیتا ہوں. سر وجہ میں دوہرا دیں کہ وجہ کے کیا معنی، وجہ بنیادی طور پر کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جہت سے. جہت یعنی ڈائریکشن، سمت. وجہ کا تعلق کس سے ہے؟ سمت سے. ہم نے وہ آیت پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول، جہاں پہ نقل پڑھ کے ہندی وجہ تو وجہ دیا للذی فطر.